الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسرار. ارشاد باری تعالی ہے، یقینا اللہ کریم مسلسل رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ اور مسلسل درود بھیجتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور اے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، آپ پر صلوات بھیجا کریں، سلام بھیجا کریں، اور اس قدر بھیجیں کہ صلوات و سلام بھیجنے کا حق ادا ہو جائے. اللہ جل شانہ رب العالمین ہے، اور کائنات کی ہر شے اسی کی عطا کی محتاج ہے. انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ساری تخلیق کے باری میں بہترین تخلیق ہے، وہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ محتاج ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورتیں دوسری مخلوق کی نسبت کہیں زیادہ. انسان کو ایسے عقل و شعور سے نوازا گیا اور ایسی ضروریات بھی اس سے وابستہ کر دی گئیں جو اس شعوری مخلوق کو ہی زیبا تھیں، اور اس کی ضرورتیں ہر لمحہ ہر آن بدلتی اور تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور خود انسان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اب جو کچھ چیز وہ اللہ کریم سے مانگ رہا ہے اگلے لمحے یہی کام دے گی یا اس کے ساتھ کچھ اور مانگنا پڑ جائے گا. آنے والے لمحے کون سی ضرورت پیش آ جائے گی، اور ضرورتوں میں کون سی اہم تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی کا یہ تسلسل اس قدر ہے کہ ہر دم اور ہر آن انسان کی سوچیں بدلتی ہیں، خیالات بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں. کبھی پانی کی ضرورت ہے تو دوسرے لمحے کھانے کی احتیاج ہے، پوری ہو گئی تو شاید دوا کی ضرورت پڑ جائے، ممکن ہے اچانک سفر کی ضرورت پڑ جائے، کچھ بیچنا پڑ جائے، کچھ خریدنا پڑ جائے. یعنی ضرورتوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ آدمی اسے گن نہیں سکتا، اور بے شمار ضرورتیں ایسی ہیں جو ہمارے علم اور ہماری توقع کے برعکس اچانک نمودار ہو جاتی ہیں. اب ان ساری ضرورتوں کا رخ اللہ ہی کی طرف ہے، اور وہی ایک ہستی ایسی ہے جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور سب کی ضرورتیں پوری کرنا اسی کو زیبا ہے. وہی ایک ایسی ہستی ہے جو ہماری ہر ضرورت پوری فرما رہی ہے اور فرما سکتی ہے، نہ اس کے خزانوں میں کمی ہے نہ اس کی قدرت کاملہ کسی کی محتاج ہے۔ اور یہ ایک عجیب سما ہے کہ انسان کیا مانگے، کب مانگے، کتنا مانگے، جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسے خود پتہ ہی نہیں کہ اسے کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی کے لمحات کتنے باقی ہیں، اسے مزید کتنے دن یہاں رہنا ہے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے برس رہنا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اگلا ہی لمحہ اس کا یہاں سے رخصتی کا ہوگا، اور جب یہاں سے نکلے گا تو ضرورتیں یکسر بدل جائیں گی، پھر اسے اس عالم کا کپڑا یا دانا پانی یا اس عالم کی کسی مدد یا امداد یا کسی گھر یا مکان یا کسی دوستی یا رشتے کی ضرورت نہیں رہے گی، چونکہ وہ اس عالم سے دوسرے عالم میں چلا جائے گا، تو ضرورتیں بھی دوسری طرح کی پیش آ جائیں گی۔ وہاں کا مقام، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس، وہاں کا لباس، وہاں پر نجات، وہاں پر اللہ کریم کے غضب سے حفاظت، وہاں پر رحم و کرم کا سہارا، بخشش الہی کا سہارا، یہ ساری ضرورتیں یکسر بدل جائیں گی۔ اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اگلے ہی لمحے ہم اس عالم میں ہوں۔ تو دعا حاصل ہے تمام عبادتوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا حاصل مغز دعا ہے۔ عبادت بندے کو اللہ کے روبرو کر دیتی ہے، عبادت بندے کے قلب کو صاف کر کے اسے قرب الہی کا شعور و احساس دلاتی ہے، اور جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو محتاج ہے، ایک ذرے سے لے کر خود جمال باری تک ہر چیز مانگتا ہے، ہر چیز کا طالب ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی ایسی دعا ہونی چاہیے جو جانی انجانی ضرورتوں کو پورا کر لے، کوئی ایسی دعا ضرور ہونی چاہیے کہ جو اچانک نمودار ہونے والی ضرورتوں کو، یا زندگی ختم ہو رہی ہے، موت آ گئی ہے، تو وہاں بھی ضرورت ہے رحمت الہی کی، اللہ کے کرم کی، کہ اللہ ایمان پہ ثابت قدم رکھے اور ایمان پہ موت نصیب ہو، موت میں آسانی ہو، اللہ کی رحمت دستگیری فرمائے، اور ما بعد الموت پیش آنے والے واقعات میں اللہ اپنی رحمت سے نوازے، اور سکرات الموت کی سختیاں اور قبر کے عذاب اور ان سے نجات فرمائے۔ تو کہاں ایک بندہ جو کھانے پینے کو مانگ رہا تھا، جو دوا یا بیماری سے نجات مانگ رہا تھا، یا جو کسی عہدے یا حکومت کا طالب تھا، خلیفہ عبد الملک بن مروان وقت نزع زمین پر لیٹ گیا جائے نماز بچھا کر، اور اس کی موت کے واقعات لکھتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دعا یہ کر رہا تھا کہ اے وہ جس کی حکومت کو زوال نہیں، اس پر رحم فرما جس کی حکومت ختم ہو رہی ہے۔ یکسر ایک آدمی کے پاس ایک بہت بڑی ریاست ہے، لاکھوں کے لشکر ہیں، افواج ہیں، خدام ہیں، بادشاہ ہے، لیکن بادشاہت آنے وقت میں ختم ہو گئی اور محض ایک مردہ وجود بن کر رہ گئے۔ وقت نزع پکار رہا تھا اسے کہ جس کی بادشاہت کو زوال نہیں، اس پر رحم فرما جس کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے۔ اب چونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ میری کون سی ضرورت کب پیش آ جائے گی، تو رب العالمین نے ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت کو ہر حال میں ہر جگہ ہر وقت پورا فرمائے، اس ضرورت کو بھی پورا فرما دیا کہ کیا دعا مانگی جائے، فرمائے ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا کام ہے جو ہر وقت ہو رہا ہے، جو اور ایسی دعا ہے جو ہمیشہ مقبول ہے کہ اللہ کریم خود ہر گھڑی ہر آن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر باران رحمت فرما رہا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ سے صلوات اور رحمت اور اس کے کرم کے طلبگار ہیں، نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، تم بھی اس بھیڑ میں شامل ہو جاؤ اور صلوات بھیجو میرے حبیب پر، سلام بھیجو میرے حبیب پر، تم بھی اس کام میں لگ جاؤ جو من جانب اللہ ہو رہا ہے، جس میں فرشتے لگے ہوئے ہیں، تم بھی وہ کام شروع کر دو، صلو علیہ وسلم تسلیما، صلات و سلام پڑھو، درود شریف پڑھو، اور اس طرح پڑھو کہ کوئی لمحہ تمہارا خالی نہ رہے، زندگی کا ہر لمحہ درود بھیجنے والوں میں شامل رہو، سب سے محفوظ ترین گوشہ جو ہے، جو محبوبان بارگاہ الوہیت کا گوشہ ہے، اس میں چلے جاؤ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے، ایک صحابی حاضر ہوئے اور کچھ وظائف کی اجازت چاہی، جو تسبیحات، جو وظیفہ، جو تلاوت جو وہ کرتے تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے دن رات کے 24 گھنٹوں میں اتنا وقت جو ہے وہ محض تسبیحات کے لیے، اذکار کے لیے مختص کر دیا ہے، اب جو وقت میں نے محض تسبیحات کے لیے، دعاؤں کے لیے، اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے اور اپنی ضرورتیں پیش کرنے کے لیے، اپنی بخشش مانگنے کے لیے جو وقت میں نے معین کیا ہے، اس کو میں نے اس طرح تقسیم کیا ہے کہ 3 حصے تو میں باقی تسبیحات کرتا ہوں، کچھ تلاوت کرتا ہوں، کچھ تسبیحات کرتا ہوں، اور 1 حصہ صرف درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو درود بڑھا لو، زیادہ کر لو۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں اور آدھا وقت باقی ذکر اذکار کر لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو اور بڑھا لو۔ تو اس نے اس کی یا رسول اللہ، پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ 1/4 وقت باقی تسبیحات کے لیے رکھتا ہوں اور 3 حصے اس وقت کے جو ہے وہ درود شریف کے لیے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا چاہو تو اس سے بھی بڑھا لو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر میں سارا وقت درود شریف ہی نہ پڑھتا رہا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایسا کر لو تو دنیا اور آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تم نے اللہ سے مانگنے لی، اور دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت ایسی نہیں جس کا مداوع تم نے کر نہ دیا ہو، دنیا اور آخرت کی کوئی احتیاج ایسی نہیں جس کے لیے تمہیں اللہ کا کرم نصیب نہ ہو جائے۔ گرچہ فضائل اعمال میں تو ضعیف حدیثیں بھی مقبول ہوتی ہیں، لیکن یہ صحیح حدیث شریف ہے، اور افضل ترین دعا، یعنی انسان جس کے لمحات بدلتے ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں، جسے خود پتہ نہیں آنے والے لمحے میں کیا ہوگا، اگر وہ اپنے اوقات کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے میں مصروف کر لے تو گویا اس نے سب کچھ مانگ لیا. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر, سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. درود شریف ایسی جامع, ایسی کامل اور ایسی مکمل دعا ہے کہ اگر نصیب ہو جائے تو کسی دعا کی ضرورت باقی نہیں رہتی, اور بندے کو ایک خاص زمرے میں لے جاتی ہے, ایک خاص مقام پہ پہنچا دیتی ہے, ایک خاص جہان میں لے جاتی ہے جس جہان میں نور ہی نور ہے, رحمت ہی رحمت ہے, بخشش ہی بخشش ہے, کرم ہی کرم ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم, اے اللہ تو بھی کرم کرنے والا ہے, تیرا نبی بھی کرم کا سمندر ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم, صد شکر کے ہستے میان دو کریم, تیرا کتنا احسان ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان آ گئے. ایک طرف تیری ذات ہے, ایک طرف تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے, اور درمیان میں ہم ہیں. ہر طرف سے ہم پہ تو باران رحمت, نعمتوں کا نزول اور راحتوں اور آسائشوں کی بارش ہو رہی ہے. جہاں تک بات راحت و آسائش کی ہے, ایک بات یقین سے جان لیں کہ یہ عالم, یہ دنیا جنت نہیں ہے, اور جہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا وہ جنت ہے. یہ جنت کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہاں کسی کو کوئی پریشانی, کسی کو کوئی تکلیف, کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا. اب اگر آدمی اس دنیا میں بیٹھ کر چاہے کہ اسے کوئی پریشانی, کوئی بیماری, کوئی تکلیف, کوئی دکھ نہ آئے, تو بڑی سادگی کی بات ہے اس کی. بھلا اس عالم میں تو جنت ایک ہی ہستی کے لیے اتاری گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان روضہ تم من ریاض الجنہ, یہ ٹکڑے زمین ہے, یہ جنت سے یہاں لایا گیا ہے. حجرہ مبارک جنت کا حصہ ہے. حجرہ مبارک سے لے کر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف تک, جہاں آج بھی حاجی بڑے ذوق سے نوافل ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, جس کا نام ہی ریاض الجنہ ہے, جس کی نشاندہی مسجد نبوی میں موجود ہے. وہ خطہ زمین ہے جو ایک ہستی کی رہائش کے لیے, ایک ہستی کے آرام کے لیے, ایک ہستی کے قیام کے لیے جنت سے زمین پہ اتارا گیا. دوسرا اس جہان میں کوئی نہیں ہے جس کے لیے جنت سے فضا یا جنت سے غذا یا جنت سے کچھ ٹکڑا اتارا گیا. یہ اکیلی فضیلت ہے آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور میں نے وہاں اس زمانے میں بڑی عجیب بات دیکھی, اور جو لوگ جب مسجد نبوی کی جو اضافی تعمیرات ہو رہی تھی, جب ان کی بنیادیں کھودی جا رہی تھیں, تو جو لوگ اس وقت وہاں جنہیں حاضری نصیب ہوئی, انہوں نے بھی دیکھا ضرور ہوگا, شاید غور فرمایا یا نہیں فرمایا یہ الگ بات ہے. بڑی بڑی بھاری مشینیں لگی ہوئی تھیں اور کئی کئی ٹن وزنی وہ لوہے کے ہتھوڑے سے بنے ہوئے تھے, جو زمین کی کھدائی کے لیے وہ بڑے بڑے لوہے کے پائپ زمین میں بہت نیچے تک اتارے گئے, اور وہ مشینیں اوپر سے انہیں ہیمرنگ کر رہی تھی، وہ رسے سے ہوتا تھا، وہ بہت اونچے لگے ہوئے، اوپر کھینچ لیتے پھر اوپر سے چھوڑ دیتے، زور سے اس کے پہ پڑتا، تو مدینہ منورہ سارے شہر میں وہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک گونجتی تھی رات دن، بڑا شور ہوتا تھا. اور اگر آپ مسجد حاضری کے لیے جاتے ہیں تو پھر مکانوں کی بھیڑ اور بازاروں کی بھیڑ سے آگے نکلیں تو ایک دوسرے سے بات کرنا دشوار ہو جاتا، اور درمیان میں مسجد نبوی شریف تھی اور چاروں طرف یہ ہنگامہ تھا. اگر آپ نے نوٹ فرمایا ہو، میں نے بڑے غور سے دیکھا، مسجد نبوی کے دروازے سے اندر ہو جائیں شور کوئی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ تحفظ حاصل تھا کہ مسجد کے اندر چلے اور ریاض الجنہ میں چلے جائیں تو خیر وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی باہر کی آواز آئے. اب تو ایئر کنڈیشن بہت ہو گئے، ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب یہ نہیں تھے، تب بھی ریاض الجنہ میں بیٹھے تو نہ گرمی ہوتی تھی نہ حبس ہوتا تھا، خوشگوار ہوا چلتی تھی، اور سردیاں بھی آتی تھیں تو آپ ریاض الجنہ میں چلے جائیں وہاں کا وہی خوشگوار موسم ہوتا تھا، گرمی میں بھی سردی میں بھی. آج بھی ویسا ہی ہے، آج کی ایئر کنڈیشن بھی نہ اسے اس سے سرد کرتے ہیں نہ وہ اس سے گرم ہوتا ہے. تو یہ تو اعجاز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کے آرام کے لیے، جن کے قیام کے لیے ایک ٹکڑا جنت سے اتارا گیا، اب زمین پہ کچھ بھی ہو جائے اب اس کا شور جنت میں تو نہیں جائے گا. اور یہ بات میں نے خود، میں اس کا گواہ ہوں الحمدللہ، میں نے خود نوٹ کی کہ کتنا ہنگامہ ہے باہر مشینوں کا، اور وہ رات دن چلتی تھی لیکن اندر سکون تھا، خاموشی تھی، کوئی آواز حد پار کر کے اندر نہیں آتی. تو دنیا میں اگر بندہ سوچے کہ یہ سکون مجھے کسی اور جگہ مل جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، دنیا جنت نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بسیرا ہی وہیں کر لے، اس دنیا میں رہتے ہوئے بسیرا ہی وہیں کر لے، ریاض الجنہ میں ہی بس جائے، تو پھر کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی کسی کا روب، کوئی کسی کا دبدبا، کوئی کسی طرح کی تکلیف وہاں سے نہیں ہوگی. بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کون رہنے دے گا اسے وہاں، اور کتنی مخلوق سما جائے گی وہاں؟ تو سب کا حق ہے، مسلمان کلمہ گو یہ چاہتا ہے کہ چند لمحے اسے وہاں نصیب ہو جائے. تو پھر ایک اور طریقہ کرے، اپنے سینے کو ریاض الجنہ بنا لے، یا قلب مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے. پھر دوسرا طریقہ یہ کرے کہ اپنے دل کو مدینہ بنا لے، مدینہ نہیں ریاض الجنہ بنا لے، روضہ اطہر بنا لے، حجرہ نبوی بنا لے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو خدا قدوس نے بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اپنی زبان کو، اپنی سانسوں کو، اپنے شعور کو، اپنے وجود کو، اپنی ذات کو ہر لمحہ صلاۃ و سلام سے مزین رکھو. حدیث شریف میں آتا ہے رب جلیل نے کچھ فرشتے جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ جہاں کوئی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ درود شریف لے کر بارگاہ عالی میں پیش ہوں، سجا سنوار کر جنت کے تشت میں رکھ کر، جنت کے پھولوں سے اور جنت کے رومالوں سے ڈھانپ کر حضور نبوی میں پیش کریں اور بتائیں کہ فلاں بندہ اس نام کا، فلاں کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے درود بھیج رہا. صرف اس ایک بات سے اس ایک بات سے اندازہ کر لیجئے کہ درود شریف پڑھنے والے کا کتنا مقام ہے کہ وہاں نہیں ہے پر اس کا ذکر تو وہاں پہنچتے ہوتا ہے، اور کسی کا ذکر بارگاہ عالی میں ہو اس سے بڑا مقام اس دنیا میں اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے بندے جو مسلسل پڑھتے ہیں تو ایک تو نہیں ہے، ایک فرشتے نے لیا، دوسرا پڑھا، دوسرا آ گیا، تیسرا پڑھا، تیسرا آ گیا، پھر وہ فرشتوں کی قطار بنتی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو پکڑاتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہوں گے کہ جن کے حجرے سے لے کر روضہ اطہر تک قطار بن جاتی ہوگی، جو اتنا درود شریف پڑھتے ہوں گے کہ دنیا کے کسی خطے میں، زمین کے کسی حصے میں بیٹھے ہیں لیکن وہاں سے لے کر روضہ اطہر تک فرشتوں کی قطار بن گئی ہے جو ایک دوسرے کو پکڑاتے جاتے ہیں اور آگے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ایک بندہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درودوں کے مطابق بیٹھا درود شریف پڑھ رہا ہے۔ اب یہ وہاں تو نہیں ہے، ریاض الجنہ میں تو نہیں ہے، لیکن ریاض الجنہ سے کٹا ہوا بھی نہیں ہے، اس کا تعلق تو وہاں قائم ہے۔ تو جس طرح ہر آفت، ہر مصیبت سے تحفظ ریاض الجنہ میں نصیب ہوتا ہے، دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا بھی جب مسلسل درود شریف پڑھتا چلا جاتا ہے تو وہی تحفظ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ راحت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، دکھ ایک قلبی کیفیت اور احساس کا نام ہے۔ ایسے خوش نصیب جو شب و روز درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، ان پر بظاہر دکھ بھی آ جائے، اللہ کریم انہیں قوت برداشت بھی دے دیتا ہے اور ان کا دل اس دکھ کو محسوس نہیں کرتا، دل پر سکون ہوتا ہے کہ انوارات و تجلیات باری ہوتے ہیں، انوارات و برکات محمد الرسول اللہ ہوتے ہیں، تو دل پر سکون ہوتا ہے، اس لیے وہ بظاہر جو مصیبت ہوتی ہے اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ دنیا میں تو دنیا کے موسم بدلیں گے، صحت بدلے گی، حالات بدلیں گے، امارت و غربت آئے گی، کبھی روزی ملے گی، کبھی تنگی آ جائے گی، کبھی کسی دوست کا دکھ ہوگا، کبھی عزیز کی پریشانی ہوگی، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ سینے، وہ دل جو درود شریف سے روشن رہتے ہیں، وہ زبانیں جو درود شریف سے تر رہتی ہیں، وہ آنکھیں جو عشق الہی میں روتی ہیں، وہ آنکھیں جو وصال محمد کی طلبگار رہتی ہیں، ان دلوں کو وہ سکون عطا کر دیا جاتا ہے کہ دنیاوی پریشانیاں ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، جہاں تک اللہ کی خدائی ہے، زمینوں میں، آسمانوں میں، اس سے پرے جہاں تک اللہ کی کائنات ہے، جتنے جہان ہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ولادت باسعادت اور آپ کے زمین کو اپنے قدم مبارک رکھنے کا شرف عطا کرنے کی برکات تو ان کو بھی نصیب ہوئی جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی برکات کے حصول کی پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسرا آسان ذریعہ یہ ہے کہ ایمان نصیب ہو تو اپنے اوقات کو، اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو درود شریف سے مزین کر لے، پھر اسے دنیا اور آخرت میں مانگنے کی حاجت نہیں رہ جائے گی۔ یہ ایسی دعا ہے، ایمان کو مضبوط کر دے گی، کردار کی اصلاح کر دے گی. رہا ہمارا وطیرہ کہ ہم خیر و برکت کے لیے ولادت و سعادت کا ذکر کیا کرتے تھے, بہت سے زمانے ہم نے اپنے سامنے بدلتے دیکھے ہیں اس پون صدی میں, کہ جلسے ہوتے تھے ولادت با سعادت کے اور علماء اور مشائخ عظام کو بلوایا جاتا تھا, بڑے اہتمام ہوتے تھے, پھر لوگ بڑے مؤدب اور اہتمام سے بیٹھ کر آپ کے فضائل, آپ کی برکات, آپ کے احکامات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنا کرتے تھے. وہ ہوتا تھا جلسہ میلاد النبی, پھر جلسے سے بات بڑھی, ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے سامنے کی بات ہے کہ جلسے سے بات جلوس کی شکل اختیار کر گئی, پھر جلسے نہ رہے, ضروری نہ رہا کہ اس میں علماء حضرات ہوں یا نیک لوگ ہوں یا مشائخ عظام ہوں, بلکہ اس میں پھر جب جلوس ہوگا تو پھر لیڈر کی ضرورت ہوگی, اور جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان میں اس طرح کا جو سب سے زیادہ تکڑا بندہ ہو وہ لیڈر بن جاتا ہے. اگر لوگ دیندار ہیں تو لیڈر بھی کوئی دیندار ہوگا, اور اگر لوگ ہمارے جیسے ہیں تو لیڈر بھی ہم ہی میں سے کوئی بنے گا. پھر جس طرح کی پبلک جلسوں میں ہوتی ہے اس طرح کے پھر لیڈر بن گئے. لیکن بہرحال جلوس میں بھی ایک حد تک اہتمام رہا, کچھ پابندیاں رہیں, بے حیائی نہ ہو, کسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, کسی کو پریشان نہ کیا جائے, کسی کو تکلیف نہ ہو. پھر یار لوگوں کو یہ پابندیاں بھی پسند نہ آئیں, پھر جلوس سے جشن بن گیا. اب جشن ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد, کوئی قید, کوئی پابندی نہیں ہوتی. جشن میں کوئی اچھلے کودے, گائے, ناچے, کھائے پیئے, لڑے بڑے, جو مرضی, خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. کوئی بھاگے دوڑے, کوئی لنگوٹی پہن لے, یا کوئی کلا باندھ لے, کوئی عینک پہن لے, یا کوئی جو جس کا جی چاہے کرے, خوشی کا اظہار ہے اور ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے, جو اچھل کود اس سے ہو سکتی ہے وہ کرے. اب ہم نے گزشتہ 8-10 سالوں سے جلوس کو جشن بنا دیا. اب جشن میں تو کوئی قید نہیں ہے, آپ دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ جشن وغیرہ سے تو شاید ہمیں سوائے گستاخی, بے ادبی اور کسی طرح کی ناراضگی کے سوا شاید ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا. ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جب بھی کیا جائے, جہاں بھی کیا جائے, مبارک ہے, لیکن ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر. آسمان کے نیچے ہے یہ ادب گاہ, لیکن عرش سے بھی نازک تر ہے. اس میں مجال دم زد نہیں, یہاں عشق و محبت بھی دست بستہ حاضر ہوتے ہیں اور حد ادب میں رہتے ہیں. اس بارگاہ میں کسی کو دیوانہ ہونے کی اجازت نہیں ہے, ہر چیز پابند ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آرام فرما ہے, ان کے سینے اطہر پر آپ کا سر مبارک ہے, اور دروازے سے صدا آتی ہے, میں حاضر ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی اکلوتی جو اس وقت رہ گئی تھی, اور تین صاحبزادیوں کا وصال پہلے ہو چکا تھا, انہوں نے ذرا ناراض ہو کر کہا کہ کون ہے, دیکھتا نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہے اور پھر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹا یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے جس پر کھڑا یہ اجازت مانگ رہا ہے, ورنہ اس نے دنیا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی, یہ ملک الموت ہے. جس بارگاہ کا یہ ادب ہو کہ ملک الموت بھی آئے تو حضوری کی اجازت لیے بغیر آگے بڑھنے کی جرات نہ کرے, वहां माँ और शुमा उछल कूद करके और रंग बिरंगे झंडे लगाकर और रोड से पीकर लगाकर और ट्रक से लेकर ट्रैक्टर तक और ऊंट से लेकर गथा गाड़ी तक शामिल करके या रसूल्लाह करते फिरें तो ये कोई शरी तरीका नहीं है, न इसमें कोई अदब है, न ये कहीं इसकी कोई हदबंदी है, न इसका कोई तरीका। हाँ, जिक्र हबीब पढ़ो, जिक्र आका इनामदार सल्लम सुनो, कहीं से नहीं मिलता तो कुरान पढ़ते रहो, सारा कुरान आपकी तारीफ करता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज किया गया कि उम्मुल मोमिनीन हुजूर अकरम सल्लम के कुछ हालात और आपके अखलाकात करीमाना बयान फरमाइए। आपने फरमाया कान खुल्कुल कुरान, आपके अखलाकात करीमा कुरान करीम है, कुरान पढ़ते जाओ तुम्हें पता चलता जाएगा हुजूर क्या करते थे क्या नहीं करते थे, किस तरह मिलते थे किस तरह नहीं, क्योंकि आप सल्लम सारा वही करते थे जिसके करने का कुरान ने हुक्म दिया है और जिससे कुरान ने रोका है वो नहीं करते थे। अगर आप कुरान पढ़ो तो आप सल्लम के अखलाक करीमाना ही पढ़ रहे हो और फिर अपने औकात को दुरूद शरीफ से मुजयन कर लो। कितना आसान सा कितना सहल सा नुस्खा है कि एक बार भी अगर दुरूद शरीफ पढ़ लो तब भी हाजिरी तो नसीब हो जाती, बात तो वहां तक पहुंच जाती। कितने खुश नसीब है वो जिनके शबो रोज दुरूद शरीफ से मुजयन रहते हैं। अल्लाह करीम हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए, हमें अजमत नबवी से आशना करे और हमें आप सल्लम के साथ ताल्लुक नस्बत मोहब्बत और आप सल्लम पर दरूद हमेशा नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।